أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورة النساء منعم عليهم کے بیان میں ہے اور سورت تین حصوں میں منقسم ہے. پہلے حصے میں 57 آیات اور 16 احکام ہیں جو لوگ خود کر سکتے ہیں, اور دوسرے حصے میں 75 آیات اور 8 احکام ہیں جن کے لیے رائی و حاکم کی ضرورت ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. أُولُو الْأَمْرِ کی تفسیر فقہا مجتہدین سے, یہ صحابہ کی تفسیر ہے اور قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ہے, کیونکہ قرآن کریم میں آگے چل کر آیت نمبر 83 کے اندر اولو الامر علماء و مستبتین کو کہا ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ أَذَاعُوا بِهِ أَشَاعُوا. جب ایک بات ان کو آ جاتی ہے فتح یا شکست کی, فوراً پھیلا دیتے ہیں. کاش کہ رسول اللہ سے پوچھتے یا اولول الامر سے. اولول الامر پیغمبر کے فوراً بعد واجب الاطاعت. اولول الامر کی شرط بیان کی, لعلمہو ایک, یستنبتونہو دو. علم استنباط کے درجے میں ہو. استنباط معنی استخراج, استخراج کے معنی ہے اجتہاد اور تفقہ. تو اولو الامر خود قرآن کریم میں آگے چل کر آیت نمبر 83 میں موجود ہے, اور وہاں اولو الامر ایسے علماء فقہا مجتہدین کو کہا گیا جو دینی مسائل قرآن و سنت اور تفقہ سے نکال سکتے ہیں. یہ محدث کا کام نہیں, مفسر کا کام نہیں, یہ فقی کا کام ہے. طلبہ یاد رکھے کہ فقی کا لفظ یہ مصطلح لفظ ہے, یعنی نبی نے کہا ہے فقی واحد. محدث یا مفسر یہ محدث ہے, یہ بعد میں علماء کی ضرورت کی وجہ سے ایجاد کیے گئے ہیں. تو محدثین کو ماننا اور فقہا کو نہ ماننا قرآن و سنت کے فہم سے دوری اور محرومی کی نشانی. اسی طرح اہل الحدیث کا لفظ بھی قرآن و سنت میں کئی نہیں آیا. دنیا کائنات حدیث میں کئی اہل الحدیث کا لفظ نہیں. اہل الفقہ کا لفظ ہے, اہل القرآن کا لفظ ہے, لیکن اہل حدیث لفظ کہیں نہیں آیا. یہ بھی محدث ہے. بدعتیوں کے عرس, میلاد, چیلم اور برسی کی طرح یہ بھی بعد کے زمانے کا ایجاد ہے. حنفی تو حنیف سے نکل جائے گا, اور حنفا موجود ہے, لیکن بفضل اللہ تعالی اہل الحدیث کا لفظ نبی کی زبان پر نبوت کے 63 سال عرصے میں کبھی بھی نہیں آیا. ومن ادعا فعلیہ الاثبات. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور ان لوگوں کی بات مانو جن کا فیصلہ چل سکتا ہے تم میں. فیصلہ چلانے والے خلفائے راشدین سب سے پہلے, فیصلہ کرنے والے اشرف مبشرہ, فیصلہ کرنے والے اصحاب البدر بدریین, فیصلہ کرنے والے الصحابۃ کلہم عدول، سب صحابہ معیار حق، معیار ایمان و عمل ہے، اور صحابہ کے بعد جن پر صحابہ کو اعتماد تھا اور ان کے حق میں دعائیں کی گئی ہے، وہ تابعین، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رؤیتن اور روایتن تابعی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اختلاف ہوا کسی مسئلے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ و آخرت کے دن پر، ذلک خیر و احسن تاویلا، یعنی اگر یہ دیکھنا ہو کہ اولو الامر سے کون مراد ہے تو قرآن و سنت میں ڈھونڈو، تو قرآن میں تو آ گیا کہ اولو الامر سے مراد علماء مستنبتین ہے، فقہا مجتہدین ہے، اور تفسیر ثبت من الکتاب اولا و اقوى من سائر التفاسیر. پیغمبر نبی معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا، بما تقضی، وہاں پہنچ کے فیصلے کیسے کرو گے، بکتاب اللہ، ان لم تجد فی، بسنت رسول اللہ، ان لم تجد فیہا، قرآن میں بھی مسئلہ نہ ہو تو کیا کرو گے؟ کہا سنت سے کروں گا. سنت میں بھی نہ ہو تو ایسے مسائل پیغمبر مان رہے ہیں کہ نہ قرآن میں ہو نہ سنت میں ہو، ایسا ہو سکتا ہے. آج کا جو میرا آئی، پھر میں فقہی اور اجتہادی فیصلے کروں گا. تو نبی نہیں نے کہا فقہ تو بہت بری چیز ہے، خبردار، اہل حدیث نہیں ہے یہاں پر. یہ سنتے ہی کہا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب و یرضا. جب صحابی نے کہا قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا تو آپ نے الحمدللہ نہیں کہا، جب سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا پھر بھی الحمدللہ نہیں کہا. یہ تو موجود ہے، پہلے سے ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن جب معاذ نے کہا اجتہد برائی تو آپ بہت خوش ہوئے، الحمدللہ. وہ الحمدللہ سے جو قرآن شروع ہوا ہے اس کی برکت ہے کہ امت میں فقہا پیدا ہوئے، تو الحمدللہ کی برکتوں سے محروم فتنہ و فرقہ، وہ فقہا و مجتہدین کے اعداء و دشمن بنے ہوئے ہیں، پڑے خاک جل جائے جل جانے والے. طلبا یہ نقطہ یاد رکھیں کہ یہ کیسے ہوا کہ حضرت نے قرآن پر الحمدللہ نہیں کہا، سنت پر الحمدللہ نہیں کہا، اور اجتہاد پر الحمدللہ کہا. یہ اس لیے کہ قرآن کا ماہر، قرآن حدیث کا ماہر ہونا ضروری ہے، اور وہ مجتہد ہوتا ہے. تو گویا قرآن کا علم جب کمال کو پہنچے، سنت کا علم کمال کو پہنچے، تو اس سے مجتہد و فقی پیدا ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ اجتہاد پر، کمال فہم فی القرآن اور کمال فہم فی السنہ کا نتیجہ ہے. یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، سننان میں بھی ہے، اور ابن المنذر نے کہا ہے اصح اسنادن. اعلام الموقعین میں حافظ ابن قیم نے اس سے مستقل مسائل نکالے ہیں اور فرمایا ہے رجالہ ورواتہ ثقات، اس کے رجال اور روات سب کے سب ثقہ ہے. اعلام الموقعین جلد 202. اب دعوت فرما دیا کہ مسلمانوں کو حکم ہے قرآن، سنت اور اجتہاد کے مطابق چلنا. اس کی ایک ضرورت، الم تر الی الذین، آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، یزعمون، جو گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں اس وحی پر جو آپ کو اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور اتاری گئی آپ سے پہلے، کہتے تو ہیں پورا ایمان لائے ہیں. یریدون یتحاکموا الی الطاغوت, وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے لے جائے شیطانوں کے پاس. وقد امروا ان یکفروا به, اور ان کو حکم دیا گیا ہے, دیا گیا تھا کہ یہ شیطانوں کو نہ مانے. ان یکفروا به, به راجع ہے تحاکم الی الطاغوت کی طرف, محل کی طرف راجع ہے. اور اگر طاغوت جمع ہے اور طاغوت کی طرف راجع ہے تو تب بھی خیر ہے, کیونکہ طاغوت میں تا تانیسی نہیں ہے بلکہ وہ مصدر کے لیے ہے, اور مذکور کے اعتبار سے بھی کا مرد ضمیر راجع ہو سکتی ہے. اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ نہ مانے طاغوت کو. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور چاہتا ہے شیطان کہ بھٹکا دے ان کو دور کی گمراہی میں ڈال کر. ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جھگڑا ہوا کسی جائیداد یا گھر کے مسئلے میں. یہودی کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں. منافق نے پہلے تو کہا کہ کعب ابن اشرف سے کراتے ہیں. کعب ابن اشرف یہودیوں کا سردار تھا. بخاری مغازی میں اس کا ذکر ہے, باب قتل کعب ابن اشرف. اور جب یہودی نے زور دیا کہ مسلمانوں کے اپنے نبی سے فیصلہ نہیں کراتے تو کہنے لگا عمر سے کرا لیتے. وہ مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. حضرت نے مدعی اور مدعالے سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ لے لی. ایسا عدل کا دربار تھا. منافق نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بات سمجھا نہیں سکا ادب و احترام کی وجہ سے, چلے عمر کے پاس. اور مطلب یہ تھا کہ عمر غصے والا آدمی ہے, جوشیلا, یہودی کو دیکھ کر کے اس کو ماریں گے. حضرت عمر کے ہاں دونوں آئے اور حضرت عمر سے کہا کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہے اور آپ سے فیصلہ چاہتے ہیں. لیکن یہودی نے درمیان میں کہا کہ یہ فیصلہ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں, یہ نہیں مانتا. یہودی نے کہا بیٹھ جا. یہودی کو اور منافق کو کہا فاروق اعظم نے کہ بیٹھ جا. وہ بیٹھ گئے. حضرت گرد تشریف لے گئے اور تیز تلوار لے آئے اور باہر آ کے منافق کی گردن اتار اور فرمایا من لم یرضا بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعمر یقضی لہ ہکذا, جو حضرت کے فیصلے پر راضی نہ ہو عمر اس کا فیصلہ تلوار سے کرے گا. منافقین نے شور مچایا کہ عمر ظالم آدمی ہے, ناحق لوگوں کو مارتا ہے, فیصلہ نہیں کرتا ہے, نہیں کرنا تھا تو نہ کرتے, مارتے کیوں, قتل کی تو کوئی بات نہیں کی. اور جا کے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی. حضرت نے جب بات سنی تو آپ نے فرمایا ما کنت ظننت ان عمر یجتری ولا قتل مسلمین, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر خامخا لوگوں کو ایسا مار دے, کیا ضرورت تھی مارنے. اور حکم دے دیا کہ عمر کو پکڑ کے لاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی کہ یہ کیس بنائے تو آپ نے آسمان کو دیکھا اور کہا آپ کو سب پتہ ہے, نبی کو آپ آگاہ کریں گے. عمر کے آنے سے پہلے یہ آئے تھے نازل ہو گئی تھی. تو اللہ نے حضرت عمر کی صداقت اور برات فرمائی, ان کی موافقت فرمائی, اور یہودی اور منافق کی جو شامت آئی تھی اس کے وجوہات بیان ہوئے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں قتل ہوا ہے. تفسیر مظہری کے اندر یہ واقعہ اس طرح نقل ہے اور لکھا ہے کہ اس واقعے کے نزول میں حضرت جبریل نے کہا کہ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ آج سے عمر کو فاروق کہے. آپ صحابہ کو کہے مسلمانوں کو کہ وہ بھی عمر کو فاروق کہا کرے. آیت موافقات کے ابھرنے سے اور حضرت کو فاروق اعظم کہلانے کی یہی ایک موقع تھا. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ يُدِلَّهُمْ دَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ ان احکام کی طرف جو اللہ نے اتارے, وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ, تَعَالَوْا إِلَى مَا اور تَعَالَوْا إِلَى الرَّسُولِ. رأيت المنافقين, آپ دیکھیں گے منافقوں کو, يصدون عنك صدودا, رکتے ہیں آپ سے رک رک کر, خوشی سے نہیں آتے. فكيف اذا اصابتهم مصيبة, کیا حال ہوگا جب آن پڑتی ہے ان پر مصیبت, بما قدمت ایدیہم, بے سبب آگے بھیجنے ان کے ہاتھوں کے, ثم جاؤوك, پھر آپ کے پاس آتے ہیں, يحلفون بالله, قسم کھاتے اللہ کی, ان اردنا, نہیں تھا ہمارا ارادہ, الا احسانا و توفیقا, مگر اخلاص کا اور بات بنانے کا, توفیق مانا موافقت پیدا کرنے کا. مقتول منافق کے لوگ آئے اور دربار اقدس میں کہا کہ ہم تو اخلاص کے ساتھ گئے تھے, بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, یعلم اللہ ما فی قلوبہم, جانتے اللہ جو ان کے دلوں میں ہے, فاعرض عنہم, رہنے دے ان کو, وعظہم, سمجھا دے ان کو, وقل لہم فی انفسہم, اور کہہ دے ان سے ان کے بارے میں, وقل لہم, کہہ دے ان منافقوں سے, فی انفسہم, ان کے بارے میں, کہہ دے ان کو ان کے بارے میں, قولا بلیغا, دو ٹوک بات. دو ٹوک بات کیا ہے؟ کہ تم منافق ہو, تم نہ میرے فیصلے پر راضی ہو نہ عمر کے فیصلے پر, تمہارا مقصد شرارت ہے. آیات سے پتہ چلا کہ محمدی فیصلوں پر رضامند نہ ہونا ہلاکت کا باعث ہے. وما ارسلنا من رسول, اور ہم نے نہیں بھیجا پیغمبر, الا لیطاع باذن اللہ, مگر یہ کہ ان کی فرما برداری کی جائے اللہ کے حکم سے. ولو انهم ظلموا انفسهم, اور اگر بے شک جبکہ یہ ظلم کر چکے ہو اپنے ساتھ, جاؤ کا, آپ کے پاس آ جائے, فاستغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگے, واستغفر لهم الرسول, اور معاف کر دیں ان کو پیغمبر, یعنی ان کے لیے دعائے مغفرت کر لیں, لوجد اللہ توابا رحیما, یہ پائیں گے اللہ کو بھی توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا. جو موجودہ منافقین ہیں, باوجود اس منافقت اور جرم کے, اگر آپ کے پاس آ جائے, یعنی آپ کے سچے مومن بن جائے, اور اللہ سے معافی مانگے اور پیغمبر بھی ان کو معاف کر دے, تو اللہ ان کو معاف کر دے. قال ابن عطا, ابن عطا کہتے ہیں, اے لو جعلو کا وسیلتا لدیا لوسلو الیہ, جاؤ کا اس کے نیچے لکھو, قال ابن عطا, لو جعلو کا وسیلتا لدیا لوسلو الیہ, اگر میرے ہاں آپ کو وسیلہ بنائے تو یقیناً مجھ تک پہنچیں گے. پیغمبر وسیلہ تو ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ, ابن کثیر نے یہاں ایک حکایت نقل کی ہے, وہ مشہور ہے, کہ ایک شخص روزے رسول پر آیا اور روزے رسول پر اس نے اللہ تعالی سے معافی مانگی اور پھر کہا کہ یا اللہ, آپ نے کہا ہے کہ اگر پیغمبر کے پاس کوئی آئے اور دل سے توبہ کر لے تو میں ان کو معاف کروں گا, اب میں آپ کے پیغمبر کی قبر پر آئے ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں. وہاں روزے کے پاس جو محترم لوگ آباد تھے, ان کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی کہ عتبی کو کہو اور اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے. تفسیر فتح القدیر جلد 1 صفحہ 483, تفسیر ابن کثیر جلد ایک صفحہ 410 روح المانی پارا 5 جلد 2 صفحہ 83 بیشتر مفسرین نے اس واقعے کی تصدیق کی. الله شمس الامین آیا اس کو لے دیا معظم کے پاس ہو گیا ادھر کے لیے شمس الامین بہن لیا ہوگا. ہاں جی اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ روزے رسول پر جا کر کے آدمی کس طرح پیش ہو. اس پر اتفاق ہے امت محمدیہ کا کہ درود و سلام پڑھنا بہترین عبادت ہے. اہل سنت کے چاروں ائمہ سے منقول ہے کہ روزے رسول پر کھڑے ہو کر اور آہستہ بغیر آواز اٹھائے درود و سلام پڑھا جائے. ائمہ دین سلف اور خلف کے متفق ہیں کہ روزے کے سامنے جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور امت کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں. اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ روزے کے سامنے کون سا درود و سلام پڑھا جائے.
وہ بچی آئی ہے اس کو وہاں لے جاؤ, خبر نہیں ہے تو کائنات ساری ختم. تم نے تو قسم کھائی کہ خیر کا کام نہیں کرنا. میں نے کہا شمس الامین کو لے آؤ, اس کو لے آؤ.
ہاں وہاں میں نے اس پر 20 سال صرف کیے ہیں. پوری امت کا جتنا نقل ہے آج تک وہ میں نے ڈھونڈا ہے. فصل فی زیارت النبی میں جو الفاظ درود شریف کے لکھے ہیں یہ صحابہ تابعین مجتہدین اور محدثین کو ان الفاظ کا پتہ نہیں. یہ کب سے نکلے ہیں؟ روزے پر کھڑے ہو کر جو پڑھتے ہیں ہمارے حضرات بزرگ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام یا نبی اللہ, جو احمد رضا خان کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہے, وہ سارے الفاظ فصل فی زیارت النبی میں لکھے ہوئے. اور یہ سارے الفاظ آئے ہیں صاحب ہدایت کے بعد. ہدایت اب نہیں, بس ہدایت کے بعد بیدار کا آغاز ہو گیا ہے. پھر الحمدللہ ہمارے دیوبند کے حضرات وہ پیچھے نہیں رہے ہیں, وہ پھر بہت آگے بڑھے ہیں. اس وقت سے لے کے آج تک کسی میں جرت نہیں ہوئی جو یہ لکھ لیتا کہ صحابہ تابعین ابو حنیفہ و بخاری وہ جب روزے پر پیش ہوتے تھے کون سا صلاۃ السلام پڑھتے تھے. نماز والا سلام, السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ اور اللہم صلی علی محمد و علی محمد, نماز والا درود یہ پڑھا گیا ہے. اب بھی اگر کسی کتاب میں کسی عالم کو کہیں بھی موجودہ صلاۃ السلام جو فصل فی زیارت النبی میں لکھا گیا ہے کسی کو کسی معتبر کتاب میں بھی یہ مل گیا تو مجھے اطلاع دے دے, میں اس کا شکر گزار ہوں گا. میں یہاں سے رجوع کا اعلان کروں گا اور اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا, لیکن انشاءاللہ موجودہ دین کی روشنی میں کوئی دکھا نہیں سکے. طالب علم میں بعض بڑے کمزور اخلاق کے اور کچی عقل والے ہیں. یار ہمارے علاقے میں لوگ وتروں کے بعد نفل پڑھتے ہیں, کیسے منع کروں گا؟ کلاشنکوف خرید لو. اور شوال کے 6 روز رکھے گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہاں آنا نہیں چاہیے تھا. ایسے کمکل فضول بے وقوف لوگ. پہلے تو آپ خود سمجھ لیں انسان آپ بن جائے. جب ایک آدمی کا ایک مقصد زندگی کا بن جاتا ہے اس کو سمجھانا آگے بڑھانا اس کا فریضہ بن جاتا ہے. ہر دفعہ میں کہتا ہوں مسلف اولاد کی طرح مضبوط رکھو, انداز نرم رکھو, اختلافی مسائل میں سینہ بڑا رکھو. اور پشتوں کا مصرع پڑھتا ہو کہ اول اخرد ازان وخا و بیا اخرد اخکار وخا. لیکن مجال لے چخرپ خبر پوچھی لکی دار خرپ خبر ہوئی گی نا سر ماتا برا جی یار سو گم زمال آ کر کے چل اور نوری مسئلے خلاف سے اضافہ دے. آپ کو اگر عقل آ گئی اور آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ اس سال اگلے سال اگلے سال اللہ تعالیٰ آپ کو بیان کرنے اور سمجھانے کا سلیقہ دے دے گا. روز رسول پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں. سننے کے لیے جہر ضروری نہیں ہے, سننے کے لیے پڑھنا کافی ہے. ہم جب قبرستان جاتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم یا آل القبور یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ انتم سلفنا ونحن بلا سر, اس میں جہر کسی نے بھی نہیں لیتا ہے. اگر آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وہاں رک کر کے پڑھ لیں گے تب بھی سنت پر عمل ہو جائے گا. اور اگر قبر کے قریب سے آپ پڑھ لیں تو صحیح قول کے مطابق اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے سننے کی ان کو توفیق عطا فرما دے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا. آیت سے یہ پتہ بھی چلا کہ دور سے پڑھنے میں اور قریب سے پڑھنے میں فرق ہے. جاؤوکا میں امت کو رغبت ہے کہ وہ پیغمبر کے روزے پر حاضری دیا کرے. آیت کو زندگی کے ساتھ خاص کرنا اہل سنت مفسرین نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. نبی حیاً میتاً نبی ہے اور بعد مامات الی یوم القیامہ نبوت اور رسالت بکمال جاری و ساری ہے. دیگر مزارات پر بھی حاضری کے وقت اصل تو سلام ہے. اور قرآن مجید کا جو حصہ یاد ہو خاص کر فاتحہ و سورہ اخلاص وہ پڑھ کر کے صاحب قبر کو بخشا جائے. اگر اس طرح کہا جائے کہ اے اللہ اس مقبول بندے کا آپ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہے جو میرا حسن ظن ہے اس کے طفیل وسیلے سے بحقی ہی و بحرمتی ہی و ببرکتی ہی و بوسیلتی ہی میری مشکل حل فرما تو انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, درست اور جائز. یہ کہنا بھی جائز ہے کہ صاحب قبر سے کہا جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر لیں. جو حضرات سے مول موتا کے قائل ہے وہ قبر کے پاس اس طرح کہنے کو جائز کہتے ہیں. لیکن چونکہ اس میں بدعتیوں کے ساتھ مشابہت ہے باوجود اس سے مول موتا برحق ہونے کے میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسا نہ کہیں. اللہ جل جلالہ سے ہی استغاثہ کریں. خدا اپنے اس نیک بندے اس صالح اور صاحب قبر کے طفیل میری مشکلات حل فرما, دعا قبول فرما. یہ جائز ہے, شرک نہیں ہے. یہ جائز ہے, بدعت نہیں ہے. لیکن قبرستان جا کر بھی ایک اللہ سے مانگنا اور مردے کو کوئی وسیلہ پیش نہ کرنا یہ اصل ہے, عظیمت ہے. وسیلے کا جواز ہے, وسیلے کا وجوب نہیں ہے. اس موضوع پر سب سے بڑی کتاب وفاء الوفاء ہے، امام سمہودی کی، اور وہ مدینہ منورہ کے حالات پر ہے، وفاء الوفاء بے اخبار دار المصطفیٰ، لیکن یہ مسلوی مفصل لکھا ہے، وفاء الوفاء بے اخبار دار المصطفیٰ. حافظ ابن تیمیہ کی کتاب القاعدۃ الجلیلہ فی مسألۃ التوسل والوسیلہ، وہ بھی دیکھنے کی کتاب ہے، کسی نبی یا ولی کی محبت کو ذریعہ الہی بنا کر توسل کرنا ابن تیمیہ نے جائز لکھا ہے. القاعدۃ الجلیلہ فی مسألۃ التوسل والوسیلہ للحافظ ابن تیمیہ. اور شیخ محمد موسیٰ، شیخ محمد موسیٰ طلمسانی، ان کی کتاب غیث الغمام، غیث الغمام بالتوسل بسید الانام، شیخ محمد موسیٰ طلمسانی کی کتاب ہے غیث الغمام بالتوسل بسید الانام، وہ بھی سائیکلوپیڈیا ہے، ہندوستان کے اکابر میں سے مولانا عبدالحی لکھنوی کی کتاب تذکرۃ الراشد. مولانا عبدالحی صاحب کی تذکرۃ الراشد اور بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید القوسری کی محق التقول فی مسئلۃ التوسل جو مقالات کا حصہ ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك، بس قسم ہے تیرے رب کی، تیرے رب کی قسم، یہ اہم مسئلہ ہے، اللہ تسمیہ بیان کرتے ہیں. فلا وربک، یہ لا حرف لام یہ قسمیہ ہے، لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ. قسم کے اندر آدمی جب قسم کھاتا ہے تو تمام ذرائع چھوڑ دیتا ہے. تو فلا، فلا حاجت ولا ضرورت ولا کلام ولا وثیقت الا بربک، بات تب محکم ہوگی جب رب کا ذکر ہو. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی عجیب ترجمہ کرتے ہیں، فلا و ربک، بس میں نے قسم نہیں کھانی ہے اور تیرے رب کی قسم، یعنی مخلوق کی قسم تو کھانی نہیں ہے، رب کی جلالت کی قسم. اور جہاں آ جائے گا والفجر ولیال عشر، تو کہتے ہیں یہ قسم نہیں ہے، یہ اشہاد ہے، وقت فجر گواہ ہے، لعمرک تیری زندگی گواہ ہے. ایک قسم ہے تعبد کی، وہ اللہ کے نام اسماء صفات کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے، نبی اور ولی کی قسم بھی جائز نہیں ہے. اور ایک قسم ہے محبت کی، شرف کی، عظمت کی، اتنا ہو تیرے تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. اور محبوب کے رخسار، ہونٹ اور حسن کی قسمیں کھائی جاتی ہے، فتاوی عالمگیری جلد پنجم میں ہے کہ قسم پانچ قسم کی ہے. تعبدی منع ہے, تعظیمی اور اشفاقی, عشقی, احزاری, یہ سب جائز ہے. علماء توحید و سنہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم رکھا ہے تاکہ ایسے اطراف سے بھی دور رہے جس کی وجہ سے گناہ ہو سکتا. توحید و سنت کے حضرات اللہ کی ذات و صفات و اسماء کے علاوہ مطلق کسی مخلوق کی قسم نہ کھائے. فلا وربک, پس قسم تیرے رب کی, لا یؤمنون, ایمان نہیں لاتے ہیں, حتی یحکموک, یہاں تک کہ آپ کو حکم بنائے, فیما ان مسائل میں, شجر بینہم, جو اختلافی ہے ان کے درمیان, ثم لا یجدو فی انفسہم, کر نہ پائے اپنے دلوں میں, حرجن, تنگی, مما ان مسائل سے, قضیتا, جو آپ نے فیصلہ کیا, ویسلم تسلیما, اور مان لے اس کو مان کر. مومن کے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کو پوری زندگی میں حکم مان لے اور حضرت کے فیصلے سے تنگ دل بھی نہ ہو. لا یجدو فی انفسہم حرجا, دل و جان سے اس کو تسلیم کر دیں. وَلَوَلْنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اور اگر ہم لکھ دیتے ان کے اوپر, اَنِقْتِلُوا أَنفُسَكُمْ, کہ مارو ایک دوسرے کو, اَوِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ, یا نکلو اپنے گھروں سے, مَا فَعَلُوهُ, یہ نہ کرتے اس کو, اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ, مگر تھوڑے ان میں, کیونکہ منافق سچے نہیں ہیں, نہ ہجرت کرتے اور نہ جہاد کرتے. اُقْتِلُوا أَنفُسَكُمْ, جہاد کرو, اَوِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ, ہجرت کر لو. منافق نہ ہجرت کرتا ہے نہ جہاد کرتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا, اور اگر یہ منافق کر لیتے جیسے ان کو کہا جاتا, مَا يُوعَظُونَ بِهِ, جو ان کو نصیحت کی جاتی, لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, بہتر تھا ان کے لیے, وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, اور بہت مضبوط ہے ثابت قدمی کے لیے. اگر یہ لوگ حکم کے مطابق جہاد اور ہجرت کر لیتے ان کے لیے بہتر تھا, وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, اور مضبوط ہو جاتا ایمان ان کے دلوں میں. منافق کس کو کہتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے, صحت نہیں ہے. تو صحت کس چیز سے آتی ہے؟ جہاد سے اور ہجرت سے. مجاہد اور مہاجر, اس کا ایمان قوی ہوتا ہے, وہ اللہ کے لیے سب کو چھوڑتا ہے. تو بیان البرکہ والفائدہ فی الجہاد والہجرہ, آیت میں فضیلت ہے جہاد اور ہجرت کی. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور اس وقت دے دیتے ہم ان کو اپنے ہاں سے بڑا اجر. مجاہد اور مہاجر کے لیے بڑا اجر ہے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, اور مضبوط کر دیتے ہم ان کو صراط مستقیم پر. دیکھو مضمون کو فاتحہ سے ملا دیا, اہدنا الصراط المستقیم, اور عبادت کے طریقے بتا دیے اخلاص, اور اخلاص کے فوائد بتا دیے جہاد اور ہجرت. ومن یطع اللہ والرسول, اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی, فاولئک مع الذین, پس یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے, انعم اللہ علیہم, کہ اللہ نے احسان کیا ان پر, من النبیین, پیغمبروں میں سے, والصدیقین, سچوں میں سے, والشہداء, شہداء میں سے, والصالحین, نیک لوگوں میں سے. جن پر اللہ تعالیٰ انعامات کرے وہ پیغمبر کا متبع ہوگا, صدیق, شہداء, صالحین کا متبع ہوگا. من النبیین, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صدیقین, ابوبکر, شہداء, عمر, عثمان, علی, حسن, حسین, اور صالحین, جمہور صحابہ, اور قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے نیک لوگ صالحین. وحسن اولئک رفیقا, یہاں پر تفسیر البحر المحیط میں امام راغب اصفہانی کی ایک کتاب الزریعہ الى مکارم الشریعہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی کے اتباع سے جس طرح صدیق بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے، اس طرح نبی بھی بن سکتا ہے. اور یہ عبارت مرزا غلام احمد کو چاہیے تھی، اس نے نبی بننا کا شوق تھا بہت. انگریزوں نے کہا تھا کہ ہماری مشکل تب حل ہوگی کہ آپ نبوت کا اعلان کریں. میں اس موضوع پر زیادہ کلام نہیں کرتا، یہ مستقل ایک جماعت موجود ہے اور اس پر کام کیا گیا ہے. صرف اتنا بتاتا ہوں کہ کتاب میرے پاس موجود ہے. پوری دنیا مرزائیت کے خلاف کامیاب مناظر مولانا لالو سن اختر کے بعد منظور چنوٹی تھے پوری دنیا میں، ان جیسے کامیاب مناظر مانے جنا نہیں ہے. بالکل مولانا میرے ہاں مہمان تھے وفات سے 6 مہینے پہلے، یہ طلبہ جانتے ہیں بہت، سب کو پتا. مجھے یہ جگہ دکھائی بحری محیط میں، میں نے کہا اندلسی نے غلط لکھا ہے یا جھوٹ بولا. کہہ لے کیسے؟ میں نے کہا الذریعہ الى مکارم الشریعہ میں نہیں ہے. کہتے کتاب کہاں ملے گی؟ حضرت بنوری کے پاس تھی. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کے انتقال کے بعد کتاب نہیں ہے. میں نے کہا آپ دعا کریں. میں نے رات کو خواب دیکھا، مجھے کسی نے کہا کتاب آج پہنچے گی آپ، آپ فرید ہیں کہ آپ نے مولانا کو تسلی دی اور ختم نبوت پر آپ کا ایمان مبارک. میں بڑا حیران ہوا، پورا کتب خانہ چھان مارا، دفتر، مکتبے، گھر، سر میں درد، پورا جسم چور چور، کتاب ہے ہی. ایک دوست کے ہاں دن کی دعوت میں چلا گیا. جب میں وہاں داخل ہوا تو اس نے تپائی میرے آگے رکھی کہ جب تک کھانا لگ رہا ہے آپ کتابیں دیکھتے رہے. پہلی کتاب جو رکھی الذریعہ الى مکارم الشریعہ، یا رب تیرا شکر کرو. میں نے کہا آپ نے میری روح اور ایمان کی دعوت کی. کہنے لگا کیوں اس کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا سخت کا رکھ لیں، یہ رکھ لیں کہ آپ کے لیے میں نے نکال کے رکھی. لہ الشکر والحمد. مولانا کو میں نے فوڈ پر کہا کہ ذریعہ الى مکارم الشریعہ راغب کا مل گیا ہے اور اول سے خیر تک دیکھ لیا. یہ بات کہیں نہیں ہے کہ نبی کا اتباع کرتے کرتے جیسے صدیق، شہید، صالح بنتا ہے اس طرح نبی بن سکتا ہے، یہ نہیں. اندلسی کو خدا جانے کہاں سے البحر المحیط میں مغالطہ ہوا، لیکن البحر المحیط نے قبول نہیں کیا، اس نے بھی اس کا رد کیا کہ اگر کوئی شہید بن سکتا ہے تو عمر و عثمان بنے گا کیا، اور اگر کوئی صدیق بنے گا تو ابوبکر کہلائے گا ہوگا. اس طرح اگر کوئی ولی ہے، نیک آدمی ہے تو وہ نبی نہیں کہلائے گا. انہوں نے رد کیا، لیکن خدا کا شکر و کرم ہے مولانا نے اس خوشی میں جو سال میں ایک جلسہ ان کے ہاں ہوتا تھا، بہت بڑا جلسہ، مجھے کہا اس سال اس جلسے کی صدارت اور تقریر آپ کی ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا. جہاد نے مجھے منگوایا، میں وہاں پہنچ گیا چنوٹ، زبردست جلسہ تھا. رات کے 11 بجے مجھے کہا بیان کرو، اور میرے بیان سے پہلے اعلان کیا. بہت باتیں کی لیکن ایک کام کی بات یہ کہی کہ بھائی مولانا یوسف بنوری جب ڈابیل سے پاکستان آئے، میں اس سال مولانا کا شاگرد ہوں، اور حضرت جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے مفتی صاحب اس سال کے شاگرد ہیں، میں حضرت کا پہلا شاگرد ہوں. میرا نام لیا کہ یہ مولانا بنوری کا آخری شاگرد ہے. اور پھر اسپیکر میرے آگے رکھا، میں نے مختصر تقریر کی، میں تھکا ہوا تھا اور دن بھر پروگرام تھے، ان کے سب میں شریک تھا. کہ میں نے بیان پورا کیا، فرمایا دعا کر لیں. ان کے بیٹے نے کہا دعا نہ کریں، جلسہ ختم ہو جائے گا. کہا جلسہ صرف مفتی صاحب کا آنا تھا، اور جلسہ میں نے نہیں کرنا ہے، جلسہ ختم ہے، لوگ جائے اپنے گھر. میں یہی چاہتا تھا کہ یہ یہاں بیان کرے اور تقریر دعا کر لے، اور جلسوں کی ضرورت نہیں. مولانا منظور صاحب چنوٹی کی برکت اور ان کی کرامت کی دو باتیں سن لو گا کہ وہ کیا چیز ہے. مولانا حسین علی صاحب پنجاب کی سرزمین پر توحید و سنت کا چشمہ تھا. اب علماء نے توحید ان سے سیکھی, اچھی طرح یاد رکھو. مولانا غلام اللہ خان, مولانا عنایت اللہ شاہ رحمہم اللہ, یہ سب ان کے شاگرد ہیں. مولانا حسین علی صاحب کا ایک خاص شاگرد تھا جو ان بزرگوں سے عمر میں بڑا تھا, اس کا نام تھا منور الدین. بدقسمتی سے مرزا کی کتابیں دیکھتے دیکھتے وہ مرزائی ہو گئے, اور ہر مہینے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ, مولانا عنایت اللہ شاہ, قاضی شمس الدین جا جا کے مناظرے کرتے تھے اور واپس آتے تھے اور روتے تھے. وہ وزنی تھا, مضبوط تھا وہ منور الدین. وہ ان سے بہت پہلے مولانا حسین علی کا شاگرد تھا, اور قرآن و سنت ان کو بالکل ازبر تھے. جس سال مولانا منظور چنوٹی شیخ القرآن سے ترجمہ پڑھنے گیا, آپ بھی ترجمہ پڑھنے آئے, اور شیخ القرآن اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے چیخ چیخ کر روئے کہ ہمارے شیخ کا سب سے بڑا شاگرد حاجی منور الدین مرزائی ہو چکا ہے, اور مجھے رات کو نیند نہیں آتی کہ ہماری جماعت کا آدمی مرزائی ہو. حضرت نے فرمایا کہ میں نے شیخ القرآن کو کہا کہ اب جب جانا ہو تو مجھے ساتھ لے جائے, اب جب جانا. جب تاریخ آئی انہوں نے کہا چل منظور ساتھ چل. جب وہاں پہنچے مولانا منظور چنوٹی نے مولانا غلام اللہ خان اور مولانا عنایت اللہ شاہ سے کہا, جب میری اور ان کی گفتگو شروع ہو جائے آپ دونوں بزرگ آخر تک خاموش رہے, ایک بات میری مدد بھی نہ کرے, میں تو طالب علم ہوں, مجھے کیا شکست ہوگی. اور بس صرف آپ دعا فرمائیں, آپ نے تو بارہا ان سے گفتگو کی, آج صرف مجھے بول لیں. مولانا منظور چنوٹی اور حاجی منور الدین کے گھر میں بنگلے میں ان کی گفتگو ہوئی. دو گھنٹے بعد حاجی منور الدین نے مولانا غلام اللہ خان صاحب کو کہا کہ پہلے کلمہ پڑھواؤ پھر نکاح پڑھواؤ. شیخ القرآن نے پہلے ان کو کلمہ پڑھوایا پھر ان کا دوبارہ نکاح پڑھوایا, اور انہوں نے کہا اب حج کرنے بھی جانا ہے کیونکہ کفر کا حج قبول نہیں ہوتا, مرزائیت کفر ہے. شیخ القرآن کو کہا یہ شخص دنیا میں موجود ہے اور مرزائی زندہ ہے. چنوٹی کو کہا یہی وجہ تھی کہ شیخ القرآن کا عام اعلان تھا کہ منظور چنوٹی کا جہاں کام ہوگا میں خود جاؤں. میں مرزائیت کے مسئلے پر پاکستان میں ان سے بڑا مناظر نہیں مانتا ہوں. بالکل پنجاب کے ایک چک میں مناظرہ کا ایک پروفیسر عبداللطیف صاحب تھے, ہمارے ختم نبوت کے بہت بڑے مبلغ تھے. اس طرف سے قاضی نذیر آیا, خود قاضی نذیر ان کے ہاں مرزا غلام احمد قادیانی کا معجزہ مانا جاتا ہے.
ہمارے لوگ بھی بادشاہ ہیں. مناظرہ شروع ہوا,
پروفیسر صاحب نے بڑا مطالعہ کیا تھا لیکن قاضی نذیر صاحب کے چیلنج کو چلا نہ سکے, اس کے سامنے چلے نہیں. مولانا منظور کی نوٹی بیٹھ, شکست کے اعلان سے پہلے پہلے راؤ صاحب سے صدر تھے چک کے بڑے پنجاب کے, مولانا چنوٹی نے اٹھ کے ان سے ملاقات کی, ان سے کہا آپ بھی مسلمان ہیں, مسلمان برداشت کرتے ہیں کہ اپنے پیغمبر کی عزت اور غیرت کے خلاف اعلان کرے, تم شکست کا اعلان کیسے کرو. اس نے کہا کیا کرو, ہمارا آدمی چل ہی نہیں رہا. مولانا نے فرمایا ایک کام کر لو, تم صرف اتنا کر لو کہ مجھے پانچ منٹ کا موقع دے دو, جب تم میرے نام کا اعلان کرو گے تو مرزائی شور کریں گے نا کہ یہ مناظرے میں شریک نہیں ہے, تو آپ کہیں میں صدر کی حیثیت سے عزت کے طور پر ان کو اس مجلس میں تقریر کی دعوت دیتا ہوں، اور تم شور مت کرو، اس کے بعد تم کو 10 منٹ ملے گا. اس نے کہا جی وہ کرو. اس نے کہا مناظرے کے اعلان اور فیصلے سے پہلے میں منظور کی روٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 10-15 منٹ کے لیے گفتگو کر لے. مرزا ہی سارے کھڑے ہو گئے کہ منظور کی نوٹی نہیں بول سکتا. راؤ صاحب نے کہا صدر میم، میں صدر کی حیثیت سے ان کو اجازت دیتا ہوں، تم شور مت کرو، ان کے بعد تمہیں موقع مل جائے. بس
مولانا شروع ہو گئے.
مولانا نے فرمایا تم دونوں فریق کے دلائل سن چکے ہو، پروفیسر صاحب نے بھی بہت محنت کی، اسلام کی عزت، اسلام کی عظمت، پیغمبر کے خاتم النبیین ہونے کا مسئلہ سمجھانے کی پوری کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. قاضی نذیر صاحب نے بھی بڑی کوشش کی کہ انگریزوں کا کاش کیا ہوا پودا کسی طریقے سے نبی ثابت ہو جائے. اور پھر فرمایا دیکھو قاضی صاحب نے سب سے زیادہ زور اس پر دیا کہ ہمارے مذہب کے ایک بڑے عالم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے ختم نبوت میں ایک حدیث نقل کی، وہ حدیث نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں تمہارے مذہب کے مولوی جھوٹ بولتے ہیں. مولانا نے فرمایا غلطی مفتی صاحب سے ہو گئی ہے، بڑے بڑے محدثین سے ہو جاتی ہے، ایک روایت نقل ہوتی ہے دوسرا لکھتے لا اصل لہ. مفتی صاحب نے کچھ کتابوں پر اعتماد کیا ہے جن کے اندر یہ روایت آ چکی ہے، ان کی غلطی ہے جھوٹ نہیں ہے. جب ان پر واضح ہوا تو اس کے بعد کبھی بھی بیان نہیں فرمایا. مگر میں مانتا ہوں کہ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، تم لوگ بھی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہا مرزائی بھی مانتے ہیں، یہ مرزے سے آپ کی کتاب ہے اور یہ پہلے صفحے میں 100 جھوٹ ہے اور یہ دوسرے صفحے میں 300 جھوٹ ہے. یہ تو حدیث کی بات کرتے ہیں، مرزا صاحب نے آیتیں جھوٹی لکھی ہے اور 400-500 جھوٹ گنوائے. بیٹھ گئے، فرمایا آپ قاضی نذیر کہیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے. مرزائیوں نے کہا نہیں ہم جواب نہیں دیں گے. شکست ہو گئی مرزائیوں، دنیا حیران رہ گئی. مولانا منظور تو اہل حق کے سالار تھے بالکل رب نے زبان. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ مولانا نے مشکل مسائل میں اس عاجز کی طرف رجوع کیا ہے، خود تشریف لا کر اندر آ کے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت تھی کہ مسئلہ حل ہو جاتا، اور ایسا حل ہو جاتا کہ وہ کہتے ہیں اس کا شکریہ یہ ہے کہ آپ میرے گھر آئے، وہاں دعوت کھائے، بیان کر لے، میرا دل خوش ہو جائے. اور ان کی 2 کتابیں الحمدللہ، رد قادیانیت کے زرین اصول اور رب کا ناب جناب نکر رکھا گیا، دونوں کتابیں مولانا کی خواہش پر ایک زندگی میں ایک وفات کے بعد میں نے شائع کی، دونوں پر میرا مقدمہ مولانا نے لکھوایا ہے. اور قادیانیت کے رد کے زرین اصول پر 2 صفحے میں نے لکھے ہیں. اس کو پڑھ کر حضرت نے فرمایا مجھے پتا ہوتا کہ اللہ نے آپ کو لکھنے کی ایسی صلاحیت دی، میں کسی اور عالم سے نہ لکھوا دوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں. اور بیٹوں کو کہا کہ اس سے پہلے جو ایڈیشن ہے اس کو سٹاپ کر لو، مت تقسیم کرو، صرف مفتی صاحب کا جو پیش لفظ آئے ہیں اس کو تقسیم کرو، اللہ کے فضل و احسان سے. اور دوسری کتاب جو ان کی ہے ربے کا نام چناب نہ کر رکھا، مجھے کہا اس کو چاپو، میں نے کہا میں نہیں چاپوں گا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس میں مفتی محمود صاحب کے خلاف ایک جملہ لکھا ہوگا، میں اس سرزمین پر بیٹھنا برداشت نہیں کرتا جس میں مفتی محمود کی عظمت کے خلاف کلمہ ہو. مجھے کہا میری کتاب، میں مفتی صاحب کا شاگرد ہوں، میں مفتی صاحب کو حضرت بنوری کے ہاں دیکھتا تھا کہ حضرت بنوری ان کی عزت کرتے تھے، اور میں نے دور حدیث حضرت بنوری سے پڑھا ہے. میں نے کہا یہ جو عبارت ہے میں پڑھ کر سنا دو. میں نے پڑھ کر سنائی، فرمایا تم صحیح کہتا، اس کو بدل دو، اجازت. الحمدللہ اہل حق کی شان ہے، حق قبول کرنے. میں نے کہا اب میں چپ ہوں. چنانچہ میں ملتان ٹھہرا تھا اور حضرت نے اپنے بیٹے عزیزم ثناء اللہ کو بھیجا کہ مفتی صاحب سے مقرر درخواست کرے کہ اس کتاب کو اپنی نگرانی میں شائع کرے اور جس طرح چاہے اس عبارت کو بدل لے. میں نے اس پر 10 صفحے کی تقریب لکھی ہے. اللہ کے فضل سے ڈاکٹر خالد سومرو کو سنایا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور یہ دونوں کتابیں ہمارے ہاتھ سے مفت تقسیم ہوتی ہیں, انشاءاللہ آپ کو بھی مل جائے گی اللہ کے فضل سے. اللہ, خدا کا شکر کرو کہ آج روزہ نہیں ہے, ورنہ یہ مناظرے نہیں سنا سکتا. جو مقبول دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ آج حالات اور ہے, کل سے انشاءاللہ پختہ روزہ ہے. آج شک والا روزہ ہے, شک والا روزہ شیطان رکھتا ہے, مسلمان شک کے روزے نہیں رکھتا. بخاری میں ہے, من صام یوم الشک فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, جو شک کے دن روزہ رکھے اس نے روزہ نہیں رکھا اپنے پیغمبر کی مخالفت دشمنی. بعض لوگ یہاں رہتے ہیں اور روزہ افغانستان کے حساب سے رکھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ کھانا کھانے بھی افغانستان جایا کرے اور بیت الخلاء کے لیے بھی افغانستان جائے. یہ ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ میں مکے اور مدینے کے ٹائم ٹیبل سے نماز پڑھوں گا تو ایک نماز بھی نہیں ہوئی, ساری نمازوں میں فرق ہے, ایک نماز بھی صحیح نہیں ہوئی. وہاں وقت 2 گھنٹے بعد داخل ہوتا ہے اور 2 گھنٹے میں طلوع و غروب میں فرق آتا ہے. بہت غلط فہمی ہے ہمارے افغانی ساتھیوں کی, اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ اس پر ان کا ایمان سلب ہو سکتا ہے. اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اس سے یہ توبہ نہ کرے, معافی نہ مانگے تو ان کا خاتمہ خطرے میں پڑ جائے. اور اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ یہ یہاں آ کر پڑھتے ہیں لیکن یہاں کے علماء پر اعتماد نہیں کرتے, اس لیے ان کے حق میں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. طالبان کی شکست کے باعث کیمپوں میں غلط روزہ رکھنے والے مجرم ہیں, یاد رکھیں. سب ایسے نہیں ہے, ان میں بھی 99% الحمدللہ اعلیٰ درجے کے فقہا, مشائخ و اساتذہ پر جان چھڑکنے والے زبردست قربانی ہوا, لیکن وہ جو 1% ہے, زہر تو ایک چٹان ہوتا ہے, ایک ذرہ برابر ہوتا ہے, اس سے سارا پانی خراب ہو کے لانڈی قید آباد میں سینکڑوں لوگ مر گئے. میں اس لیے یہ مسئلہ سختی سے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ پر اس کی حقیقت واضح ہو جائے. آج پورے ملک میں کہیں روزہ نہیں, سرحد ہمارا وطن میں جانتا ہوں. رات کو استاد گرامی قدر حضرت اقدس مولانا عبدالحنان صاحب سے ٹیلی فون پر بات ہوئی, فرمایا چاند نہیں ہو سکتا, پورے سرحد میں بادل چھائے ہوئے لیکن روزہ رکھ کے دکھائے. میں نے کہا کیسے, کس دلیل سے؟ سومو برویت الہلال و افطرو برویتہ او بعد 30 شعبانہ, ان میں سے ایک چیز دکھا دو. فرمایا ان میں سے ایک بھی نہیں ہے, چلو نہیں رکھتا ہوں. میں نے کہا نہ رکھیں گے اور نہ رکھوائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور جب بعد میں چاند نظر آ جائے تو عید کر لو یا شعبان کے 30 دن پورے کر لو. شعبان کا 30 آج ہے, کل نہیں تھا, بالکل غلط. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ, جو اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ, پس یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے, انعم اللہ علیہم, جن پر انعام کیا اللہ نے, من النبیین, پیغمبروں میں سے, والصدیقین, اور صدیقوں میں سے جو نبی کی تصدیق کر لے, والشہداء, اور شہداء میں سے, والصالحین, اور نیک لوگوں میں سے, فحسن اولئک رفیقا, بہت خوب ہے ان کی دوستی. صبح یہ طالب علم تلاوت کر رہا تھا, آپ تو ہوش و حواس نہیں ہے, آج پہلا دن تھا کہ میں نے اس کی تلاوت سنی. خدا کی قسم اتنے دن میں نے درس دیا لیکن آج باہر بیٹھ کر کے اس بچے کی تلاوت پر میرے آنسو کے سیلاب جاری ہو گئے. اور افسوس, سد افسوس, کہ قرآن پڑھنے آئے ہوئے وہ وہاں کھڑے ہیں, ادھر ناک چٹک رہے ہیں, ادھر کھڑا ہے آسمان کو دیکھ رہا ہے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ تلاوت شروع فوراً آ کر کے آپ اپنے بیٹے بھائی پر جگ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اللہ سزا دے دے. اور جب تک یہ قرآن مجید پڑھتا رہا الحمدللہ میں باہر سے اٹھا نہیں, ورنہ وہ میرے آرام کا وقت ہے اور بعض خاص چیزیں دیکھنے کی گھڑی ہوتی ہے. اللہ اکبر, اللہ کیا تلاوت ہوئی ہو, کیا شان سے یہ بچہ پڑھ رہا ہے. اللہم اقم ہو و ادم ہو ورزق ہو حسنات الدنیا و طیبات الاخرہ. سبحان اللہ. وحسن اولئک رفیقا, کیا بہترین ساتھ ہے ان ساتھیوں کا, کیا بہترین مجلس اللہ نے نصیب فرمائی, کیا بہترین درس ہے, کیسی تلاوت ہو جاتی ہے, کیسے معارف و محاسن لال جواہر کی طرح بکھر رہے ہیں. ذالک الفضل من اللہ, یہ فضل اللہ کا ہے. وکفا باللہ علیما, کافی اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا. الحمدللہ.